السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
امریکہ سے تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں خواجہ آصف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پاکستان میں ایسی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں، وزیر دفاع خرم دستگیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
پشاور ہائی کورٹ کا بمباری سے متاثرہ خاندان کو دیت ادا کرنے کا حکم. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
جنوبی ایشیا،
خصوصی ٹاڈا عدالت نے ممبئی کے سلسلے وار بم دھماکوں کے معاملے میں طاہر مرچنٹ اور فیروز خان کو پھانسی اور ابو سلیم کو عمر قید کی سزا سنائی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
اور دوسری اہم خبروں میں، بحر اوقیانوس میں جنم لینے والے شدید طوفان ارما نے کیریبین کے کئی جزائر میں تباہی مچا دی ہے، اور طوفان کے راستے میں پڑنے والے بیشتر جزائر میں انفراسٹرکچر اور مکانات بری طرح متاثر ہوئے ہیں. چین نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف اس کی تازہ جوہری کارروائی کی پاداش میں اقوام متحدہ جو بھی قدم اٹھائے گی اس کی حمایت کرے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف فوجی کارروائی امریکہ کی اولین مرضی نہیں ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اور جنوبی کوریا کے اس دیہات سیانجو میں سینکڑوں مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں ہوئی ہیں، جہاں امریکی فوج میزائل شکن دفاعی نظام کے لیے لانچرز نصب کرنے جا رہی ہے. شامی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جمعرات کے روز قصبے مسیاف کے نزدیک شامی فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں، جس میں 2 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور مال و اسباب کو نقصان پہنچا ہے. اور امریکہ میں کانگریسی لیڈروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ چیلنج قبول کر لیا ہے کہ ملک میں ان 800,000 کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کی قانونی حیثیت کے بارے میں قانون منظور کیا جائے جو اس وقت امریکہ آئے تھے جب وہ بچے تھے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی سفیروں کے 3 روزہ کانفرنس کے اختتام پر وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس بارے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے.
We want to stay engaged with the United States. There is absolutely no doubt about it.
پاکستان کے منتخب سفیروں کی 3 روزہ کانفرنس کے اختتام پر جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا کہ کانفرنس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اعلان کردہ جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی پر تفصیلی غور کیا گیا.
تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ان حالات کا ایک بڑا پریگمیٹک جائزہ لے کے ایک نئی سمت جو ہے یا درست سمت کا تعین کرنا پڑے گا. کچھ تھوڑی بہت جو ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑنی ہے اپنے سمت میں وہ ہمیں جلدی کرنی پڑے گی.
خواجہ آصف نے امریکہ سے تعلقات کے بارے میں کہا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات 7 دہائیوں پر محیط ہیں، اور ان میں کئی اتار چڑھاؤ آنے کے باوجود یہ تعلقات برقرار ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اب ان تعلقات کی بنیاد باہمی احترام اور مفادات پر ہوگی. خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور پاکستان اسے تسلیم کرتا ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ جس طرح پاکستان نے دہشت گردی کا سامنا کیا، ان کے خیال میں واشنگٹن میں بیٹھے لوگوں کو اس کا مکمل ادراک نہیں ہے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دنیا پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ بطور ایک خود مختار ملک کے پاکستان اپنی جغرافیائی حدود کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اگرچہ ماضی کی طرح اب پاکستان کا معاشی انحصار امریکہ پر کم ہے، لیکن ان کے بقول دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات برقرار رہیں گے.
امریکہ پہ پاکستان کی اکنامک ڈیپینڈنسی جو ماضی میں کسی وقت ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے، بڑی حد تک کم ہو گئی ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ کے امریکہ کے ساتھ اکنامک ڈیپینڈنسی جو ہے 100% ہی ختم ہو جائے. ایک جو معاشی تعلقات ہیں یا تجارتی تعلقات ہیں وہ تو رہیں گے، اور ہماری امریکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، ہماری ہمیشہ خواہش ہوگی کہ اس مارکیٹ سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں، تو وہ تو سلسلہ رہے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ اس خطے سے متعلق روس کا بھی اہم کردار ہو سکتا ہے، اور ان کے بقول اگر خطے کے ممالک بشمول چین اور روس مسائل کا حل تلاش کریں تو وہ عمل زیادہ دیر پا ہوگا۔ افغانستان سے تعلقات کے بارے میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے مسلسل بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں جس طرح ایک ہمسائے ایک بھائی کے ساتھ ہونے چاہیے، اس طرح کے ان کے ساتھ تعلقات ہوں، لیکن پاکستان کا جو اپنا مفادات ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں، اور پاکستان کے مفادات کا جو تحفظ ہے وہ سب سے پہلے فرض ہے ہمارا۔
پاکستان کے وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سفیروں کی کانفرنس میں سامنے آنے والی تجاویز پر ملک کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے علاوہ پارلیمنٹ میں بھی غور کیا جائے گا، جس کے بعد اس سارے عمل کو ایک جامع شکل دی جائے گی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر حکومت کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے، اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں اسلام آباد دنیا کے ساتھ بھی تعاون کے لیے تیار ہے۔ خواجہ آصف جمعے کو چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ چین کے دورے کے بعد وہ ایران بھی جائیں گے۔ وزیر خارجہ کے مجوزہ غیر ملکی دوروں میں روس اور ترکی کے دورے بھی شامل ہیں، جبکہ رواں ماہ کے اواخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ نیو یارک جائیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ حکومت کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ پاکستان میں قیام کرتے ہوئے دہشت گردی کے منصوبے بنائے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ملک کے اندر ایسی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں جو دہشت گردی کے لیے کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں۔ خرم دستگیر نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں چین میں منعقد ہونے والے برکس سربراہی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں پاکستان کا نام لیے بغیر جن شدت پسند تنظیموں کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، ان میں سے لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب التحریر کو پہلے ہی پاکستان کالا دم قرار دے چکا ہے، جبکہ تحریک طالبان پاکستان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا اور ان کے خلاف پاکستان میں بھرپور کاروائی کی گئی ہے۔
کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور اس میں ہندوستان سر فہرست ہے کہ جی یہ شاید تنظیمیں ابھی بھی ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، لیکن جو ضرب عزب اور رد الفساد کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب ان تنظیموں کے لیے بشمول حقانی نیٹ ورک بھی، ان کی کوئی اب محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ پاکستان کی سرزمین اب کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔
تاہم انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں جاری آپریشن رد الفساد کا محور ان شدت پسند تنظیموں کی باقیات کو ختم کرنا ہے جو اب بھی ملک میں موجود ہیں۔ خرم دستگیر نے کہا کہ اگرچہ بعض تنظیمیں ملک کے سیاسی دھارے کا حصہ بننے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ان کے بقول ان کا تدارک کرنا ضروری ہے۔
ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر یہ وہ چاہے ایک سویلین فیس کے ساتھ پاکستان کے پروسیسز میں حصہ بھی لینے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال ہمیں ان کا تدارک کرنا پڑے گا۔
خرم دستگیر نے کہا کہ ملک میں ہر سطح پر یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بنیاد پرستی پر مبنی سوچ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار اسد منیر نے کہا کہ اگر ریاست لوگوں کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرے اور بعد میں وہ اپنی پالیسی تبدیل کر دے تو ان کے بقول پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان افراد کو سماج کا دوبارہ حصہ بننے میں مدد دے۔ جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
میرا خیال یہ ہے کہ ڈی ریڈیکلائزیشن اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر لوگ ولنگ ہو اور ان کو صحیح طریقے سے ان کو ایک جو پراپر طریقہ ہے اس سے ڈی ریڈیکلائز کرے تو اس کے جو ہم نے خود ریزلٹ دیکھے وہ بہت حوصلہ افزا ہے، 90% سے زیادہ لوگ ڈی ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں۔
حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندی سے نمٹنے کے لیے جہاں فوج نے اہم کردار ادا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ممبئی کی خصوصی تاڈا عدالت نے ممبئی کے سلسلہ وار بم دھماکوں کے معاملے میں دو افراد کو پھانسی اور ایک شخص کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ حملے مارچ 1993 میں کیے گئے تھے۔ نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
मुंबई की एक खसूसी टाटा अदालत ने मार्च 1993 में मुंबई में होने वाले सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में दो मुजरिमों ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा और जराइम पेशा अबू सलेम और करीमुल्ला खान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। अदालत ने रियाज अहमद सिद्दीकी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। इन धमाकों में 257 अफराद हलाक और 713 जख्मी हुए थे, जबकि 27 करोड़ रुपए की इमलाक का नुकसान हुआ था। इससे कबल 16 जून को अदालत ने अबू सलेम, मुस्तफ़ा डोसा, करीमुल्ला खान, फिरोज खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट को बम धमाकों की साजिश का मुजरिम करार दिया था, जबकि नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर अब्दुल कयूम को रिहा कर दिया था। 28 जून को डोसा का इंतकाल हो गया था, लिहाजा उसके खिलाफ केस बंद कर दिया गया। सीबीआई ने फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट और करीमुल्ला को फांसी की सजा सुनाने की अपील की थी, जबकि अबू सलेम और सिद्दीकी के लिए उम्र कैद की सजा मांगी थी। अदालत ने अबू सलेम को हथियार लाने और तकसीम करने का मुजरिम गर्दाना और डोसा को साजिश रचने वाला कलीदी मुजरिम बताया। टाडा कानून के मुताबिक उम्र कैद का मतलब ताहयात जेल होता है, लेकिन जब अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था तो उस वक्त के वजीर दाखिला एल के अडवाणी ने तहरीरी तौर पर पुर्तगाल की अदालत को यह यकीन दहानी कराई थी कि उसे 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखेंगे। वो 12-13 साल की जेल की सजा काट चुका है, इस लिहाज से उसे इतनी ही सजा और काटनी है। अब यह हुकूमत को फैसला करना है कि वह अबू सलेम को 25 साल की जेल के बाद छोड़ देगी या ताउम्र रखेगी। इस मामले की तहकीकात करने वाले अहलकारों के मुताबिक भारत को इंतहाई मतलूब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दिसंबर 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के इन्हदाम और उसके बाद भड़के फसादात का इंतकाम लेने के लिए इन धमाकों की साजिश तैयार की थी। अदालत के मुताबिक मुजरिमों ने दाऊद की हिदायत पर भारतीय हुकूमत और हिंदू बरादरी को हदब बनाने के लिए हथियार इकट्ठा किए थे। इस मामले में अदालत ने सबसे बड़ा फैसला 2006 में सुनाया था। उसने 123 मुलजिमों में से 100 को सजा सुनाई थी और 23 को बरी कर दिया था। इसी मामले में याकूब मेमन को 23 जुलाई 2015 को फांसी दी जा चुकी है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
तख्त पर तूफान अरमा का मरकजी हिस्सा रात के वक्त पोर्टो रिको के शिमाल से गुजरा है और आज जुमेरात के रोज बाद में डोमिनिकन रिपब्लिक और हेटी से गुजरेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के माइकल ब्राउन और केविन एनॉक्स ने बताया है कि अमेरिका में वर्जिन आइलैंड्स और रियासत फ्लोरिडा में हंगामी हालत का निफाज जारी है और कुछ इलाकों से लोगों का लाजमी इनखिला किया जा रहा है। मजीद तफसीलात बयान कर रही हैं मुदस्सरा मंसर।
अमेरिका में नेशनल हरिकेन सेंटर तवक्को कर रहा है कि जुमेरात की शब ये तूफान जनूबी बहामास में टर्क्स और कायकॉस के करीब होगा। बरमुदा में तूफान अरमा के बायस एक शख्स हलाक हो गया। वहां के वजीर आजम कहते हैं कि उन्होंने इतनी तबाही पहले कभी नहीं देखी।
I have to admit that now the bearer of bad news in that I journeyed to Barbuda this afternoon and what I saw was heart-wrenching.
मुझे एतराफ करने दीजिए कि इस वक्त मैं बुरी खबर लेकर आया हूँ। आज से पहर मैं बरबुदा गया और जो कुछ मैंने देखा वो इंतहाई तकलीफ दे था। मेरा मतलब है शदीद अलमनाक, और मैं तो ये समझता हूँ कि फीकस की बुनियाद पर बरबुदा में तबाही की मिसाल नहीं मिलती। बरबुदा में इस हफ्ते एक और तूफान का खदशा है, मगर ये अरमा है जिसे खलास ही देखा गया। एक बहुत बड़ा तूफान जिस पर मुसलसल नजर रखने की जरूरत है और जो सेंट मार्टिन में 6 लोगों की जान ले चुका है। मौसमी पेशगोई करने वालों का कहना है कि ये तूफान अपनी शिद्दत आइंदा चंद रोज तक बरकरार रखेगा और इसमें 295 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पोर्टो रिको में 10 लाख लोगों के पास बिजली नहीं है और वहां पावर कंपनी के सरबराह का कहना है कि इस अमरीकी इलाके में मुकम्मल सर्विस बहाल करने में 6 माह लग सकते हैं। अमरीका की जनूब मशरकी रियासत फ्लोरिडा में पेट्रोल की महदूद सप्लाई और एशियाई सर्फ के हुसूल के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं, जबकि हुक्काम बाज़ इलाकों से लोगों को जल्द अज जल्द निकल जाने के लिए कह रहे हैं। मायामी की डेड काउंटी के मेयर कार्लोस गिमेनेस कहते हैं,
Well, the reason that that we're ordering the barrier islands is pretty simple is that they're prone to flooding.
نزائر کے لوگوں کو متبادل رہائش فراہم کرنے کی وجہ بہت سادہ ہے کہ وہاں سیلاب آ سکتا ہے اور ہم وہاں پہنچ نہیں سکیں گے, ہم خود ان تک نہیں جا سکیں گے. یہی حال ساؤتھ ڈیٹ میں زون اے کا بھی ہے, وہاں شدید طوفان کا خطرہ ہے تو ہم آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. چنانچہ اگر آپ انتباہ پر توجہ نہیں دے رہے, گھر چھوڑنے کا لازمی حکم نہیں مان رہے, تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آپ تک نہیں آئیں گے, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے ہم آپ تک نہ پہنچ سکیں اور آپ یہ خطرہ مول لے رہے ہیں. فلوریڈا کے گورنر رک سکاٹ لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ 2 کروڑ کی آبادی والی اس ریاست کو بھی خطرہ ہے اور لوگوں کو لازمی گھر چھوڑنے کے احکامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.
Right now there is mandatory evacuation order in effect for all visitors in the Florida Keys. Tonight this order will go into effect for all residents.
فلوریڈا کیز کے علاقے میں سیاحوں کو علاقہ خالی کرنے کا لازمی حکم دیا گیا ہے. آج رات یہ حکم تمام رہائشیوں کو دیا جائے گا. اگر آپ کو نکلنے کے لیے کہا جائے تو فوری طور پر گھر خالی کر دی جائے. سب کو اپنے مقامی عہدیداروں کے احکامات ماننے چاہیے. ارما فلوریڈا کی جانب بڑھ رہا ہے اور ہفتے کے روز کسی وقت فلوریڈا پہنچ سکتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے, لیکن فیس بک لائیو سے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. شامی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جمعرات کے روز قصبے مسیاف کے نزدیک شامی فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں, جس میں 2 فوجی ہلاک ہوئے اور مال و اسباب کو نقصان پہنچا. فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے لبنان کی فضائی حدود میں میزائل فائر کیے. مسیاف حما صوبے میں واقع ہے جو شامی لبنان سرحد پر بحر روم کے 40 کلومیٹر شمال میں ہے. فوج نے متنبہ کیا ہے کہ علاقے کے استحکام اور سلامتی پر اس جارحانہ اقدام کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اسرائیلی فوج نے اس حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, تاہم اسرائیلی عہدیداروں نے ماضی میں تصدیق کی تھی کہ شام کے اندر حملوں کا نشانہ ہتھیاروں کی وہ کھیپ ہے جو خیال ہے کہ لبنان میں قائم عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کو بھیجی جا رہی تھی. جنوبی کوریا کے اس دیہات سیانجو میں سینکڑوں مظاہرین کی سیکورٹی فورسز سے جھڑپیں ہوئی ہیں, جہاں امریکی فوج میزائل شکن دفاعی نظام کے لیے لانچرز نصب کرنے جا رہی ہے. یہ نظام شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے خطرے سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. پولیس نے سینکڑوں افراد کو اس سڑک سے ہٹا دیا جو سابق گولف کورس کی طرف جاتی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ میزائل شکن دفاعی نظام تھارڈ نصب کیا گیا ہے. سیانجو دیہات کے ایک عہدیدار نے جمعرات کے روز بتایا کہ درجنوں افراد جن میں 6 پولیس افسر بھی شامل ہیں جھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں. چین نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف اس کی تازہ جوہری کارروائی کی پاداش میں اقوام متحدہ جو بھی قدم اٹھائے گی وہ اس کی حمایت کرے گا. چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے جمعرات کے روز بیجنگ میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اس بحران سے نمٹنے کے لیے مزید اور ضروری اقدام اٹھانے چاہیے, لیکن وانگ نے کہا کہ پیانگ یانگ پر تعزیرات اور دباؤ کے ساتھ ساتھ مذاکرات اور مکالمے کا عمل جاری رہنا چاہیے. چین شمالی کوریا کا سب سے بڑا اقتصادی اور معاشی اتحادی ہے, اور یہ دلیل دیتا ہے کہ سخت پابندیوں سے جزیرہ نما میں جاری کشیدگی میں زیادہ کمی نہیں آئے گی. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف فوجی کارروائی امریکہ کی اولین مرضی نہیں ہے, لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ٹرمپ چین کے صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں اخباری نمائندوں سے باتیں کر رہے تھے. ٹرمپ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر شی شمالی کوریا پر کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے شی کے ساتھ بے تکلفانہ گفتگو کی ہے اور توقع ہے کہ وہ جلد دوبارہ بات چیت کریں گے. شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری مختلف قسم کی سفارتی کوششیں کر رہی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی.
شمالی کوریا کی جانب سے مسلسل ایٹمی تجربات کے سلسلے کو روکنے کے لیے امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے ممالک سفارتی کوششیں کر رہے ہیں. اس سلسلے میں صدر ٹرمپ نے چین کے صدر شی سے فون پر بات کرنے کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ شمالی کوریا کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی موجودہ سرگرمیوں کو جاری رکھے. صدر ٹرمپ کے الفاظ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کافی دیر تک چین کے صدر شی سے فون پر بات کی. صدر شی کچھ کرنا چاہتے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کر پاتے ہیں. لیکن شمالی کوریا اس وقت جو کچھ کر رہا ہے اس کو صرف نظر نہیں کر سکتے. میرے خیال میں صدر شی 100% اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہم نے طویل اور مفید گفتگو کی ہے. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. وائٹ ہاؤس نے بھی اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ جزیرہ نما کوریا کو غیر ایٹمی علاقہ بنانے کے لیے دونوں ممالک مربوط کوشش کریں گے. صدر ٹرمپ سے جب نامہ نگاروں نے پوچھا کہ کیا امریکہ فوجی کارروائی کے امکان پر غور کر رہا ہے تو صدر ٹرمپ نے جواب میں کہا کہ ہم حالات کو بغور دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. شمالی کوریا کے حالیہ ہائیڈروجن بم کے تجربے نے بین الاقوامی برادری کو تفتیش میں مبتلا کر دیا ہے. شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی جارحانہ فوجی کارروائیوں کے جواب میں اپنے دفاع کے لیے ایٹمی تجربات اور فوجی کارروائیاں کر رہا ہے. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جزیرہ نما کوریا میں ایک تباہ کن جنگ سے بچنے کے لیے عالمی رہنما کسی حل کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. شمالی کوریا نے اپنے تازہ ترین جوہری تجربے سے دنیا کو برہم کر دیا ہے. تاہم وائس آف امریکہ کے بل گیلو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پیونگ یانگ بدستور واشنگٹن کو دھمکیاں دے رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ رضی احمد رضوی.
اپنے تازہ ترین جوہری تجربے کے چند دنوں بعد ہی شمالی کوریا نے ایک اور دھمکی دی ہے. اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے سفیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایک نیا تجربہ کر سکتا ہے.
The US will receive more gift packages from my country.
امریکہ کو ہمارے ملک کی جانب سے تحائف کے اس وقت تک مزید پیکج ملتے رہیں گے جب تک وہ عوامی جمہوریہ کوریا پر دباؤ ڈالنے کے لیے غیر ذمہ دارانہ انداز میں اشتعال انگیزی اور ناکام کوششیں کرتا رہے گا. امریکہ اور اس کے اتحادی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر اس بات کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ شمالی کوریا کی طرف سے چھٹے ایٹمی تجربے کے بعد اس کے خلاف تعزیرات میں سختی کر دے. اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نکی ہیلی نے انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ اقتصادی دباؤ مؤثر ترین متبادل ہے.
Do we think more sanctions are going to work on North Korea? Not necessarily, but what does it do? It cuts.
کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا کے خلاف مزید تعزیرات کام کریں گی؟ کوئی ضروری نہیں, لیکن اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے وہ آمدنی رک جاتی ہے جس کی مدد سے وہ بیلسٹک میزائل تیار کر سکتے ہیں. ہر کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا, جن میں روسی صدر ولادیمیر پوتن شامل ہیں جنہوں نے مزید تعزیرات کو بیکار قرار دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چین بھی اس بارے میں شک کو شبہ رکھتا ہے, اور اس کی بجائے دونوں فریقوں کو اس نے انتباہ کیا ہے کہ اس معاملے کو بڑھانے سے احتراز کریں. تاہم ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹ رہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ جاپان اور جنوبی کوریا کو اضافی فوجی ساز و سامان خریدنے کی اجازت دیں گے, لیکن کارنگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس سے منسلک جیمس شوف کا کہنا ہے کہ یہ آسان نہیں ہوگا.
It's not purely the president's call. As to whether or not these things get sold, it depends on
ان کی فروخت پر محض صدر کا اختیار نہیں ہے. اس کا اس بات پر انحصار ہے کہ جاپان اور جنوبی کوریا کے پاس ایسے فوجی ساز و سامان کے لیے بجٹ ہے بھی یا نہیں, اور کیا وہ انہیں ضروری خیال کرتے ہیں. پھر ان کی نظر میں ان کی ترجیحات کیا ہیں. کانگریس کو بھی ان کی منظوری دینی ہے, اور بہت سے معاملات میں خاص قسم کی ٹیکنالوجی کے لیے اسے استثناء دینا ہوتا ہے. صدر ٹرمپ نے یہ انتباہ بھی کیا ہے کہ وہ ان ملکوں پر جو شمالی کوریا سے تجارت کریں گے تجارتی حد بندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سمیت امریکہ کی 15 ریاستیں دستاویزات کے بغیر مقیم نوجوانوں کی ملک بدری کے ٹرمپ کی انتظامیہ کے منصوبے کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرنے جا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں مائیکل براؤن کی رپورٹ میں، انجم ہیرل گل کی زبانی۔
بدھ کے روز نیو یارک کے اٹرنی جنرل نے امریکہ میں مقیم دستاویزات کے بغیر نوجوانوں کی ملک بدری کے ٹرمپ کے انتظامی حکم نامے کے خلاف بروکلین کی وفاقی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ انہوں نے مقدمے میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ بچپن میں امریکہ آنے والوں کے خلاف کارروائی غیر آئینی ہے، کیونکہ یہ اقدام ان متاثرین کو منمانی سزا سے بچنے کے قانونی عمل سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ ایرک شنائیڈر مین کا کہنا تھا، ہم وفاقی حکومت پر مقدمہ کر رہے ہیں، ہم یہ مقدمہ خوابوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، ملازمتیں دینے والے ان آجروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں جو ان پر انحصار کرتے ہیں، ان سکولوں کے لیے کر رہے ہیں جہاں وہ پڑھتے ہیں، اور ان دوستوں اور رشتہ داروں کے حقوق کے لیے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تاہم وائٹ ہاؤس کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ تاہم بدھ کو کانگریس کے رہنماؤں کے ساتھ ایک اجلاس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ قانون ساز 8 لاکھ نوجوانوں کو ملک بدری سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے اس مسئلے پر ووٹنگ کے لیے کانگریس کو 6 ماہ کی مہلت دی ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر ملک بدری پر پابندی ختم کرنے کے لیے کانگریس نے فیصلہ نہ کیا تو پھر وہ اس معاملے کا خود جائزہ لیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی خانہ جنگی ختم ہوئے 1.5 صدی بیت چکی ہے، لیکن اس خانہ جنگی کی یادگار جنرلوں اور شخصیات کے مجسمے جا بجا ملک میں پبلک مقامات پر نصب ہیں، جو سفید فام بالادستی کی علامت ہیں اور ملک بھر میں وجہ تنازع بنے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں ندیم یعقوب کی ایک رپورٹ۔
ریاست الاباما کے شہر برمنگھم کے میئر کے حکم پر تقریباً 100 سال سے لگے ہوئے مجسموں کو ڈھکا جا رہا ہے، مگر ریاست کے اٹارنی جنرل نے میئر کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ تاہم کچھ دوسری ریاستوں میں خانہ جنگی کے دوران ملک سے الگ ہونے والی ریاستوں کے رہنماؤں کے مجسموں کو بغیر کسی تنازع کے ہٹا دیا گیا ہے۔
یہ البرٹ پائک ہیں، جو کنفیڈریٹ آرمی میں ایک جنرل تھے اور غلامی کے حامی تھے۔ ابھی واشنگٹن ڈی سی کی انتظامیہ نے نیشنل پارک سروس سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مجسمے کو یہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ ان نظریات کی عکاسی کرتا ہے جو نسل پرستی کی حمایت کرتے ہیں۔
سیاہ فاموں کی غلامی کا معاملہ امریکی خانہ جنگی کی بڑی وجہ تھا۔ اگرچہ خانہ جنگی میں غلام رکھنے کی حامی جنوبی ریاستوں کی شکست کے بعد ملک میں مفاہمت پر بہت کام ہوا ہے، تاہم امریکہ میں سفید فام بالادستی کے حامیاں بھی موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال کنفیڈریسی کے رہنماؤں کو عزت بخشنے والے یہ صاحب ہیں۔ شارلٹسویل میں تنازع تب شروع ہوا جب اس سال کے شروع میں شہر کی انتظامیہ نے کنفیڈریٹ فوج کے کمانڈر جنرل رابرٹ لی کا مجسمہ ہٹانے کی قرارداد منظور کی۔ سفید فام نسل پرست مجسمے کے ہٹانے کی مخالفت میں پیش تھے۔ ایسے واقعات کے بعد امریکہ میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ آیا ان یادگاروں کو صرف امریکی تاریخ کا حصہ ہونے کی وجہ سے عوامی مقامات پر موجود رہنا چاہیے، یا کچھ عناصر کی جانب سے ناواجب عزت و احترام دیے جانے کی وجہ سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔
ہمیں تاریخ کو چھپانا اور کہیں رکھ کر بھلا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بعد میں ہم وہی غلطیاں دہرائیں گے۔
ان یادگاروں کو ہٹانے کے حامی اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر خانہ جنگی کے کئی عشروں بعد تعمیر کیے گئے۔ تاریخ دان جیمز کراسمن کہتے ہیں کہ ملک کی موجودہ سیاسی فضا میں سفید فام نسل پرست ان علامات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
یہ مجسمے جو تاریخ ہمیں بتاتے ہیں، یہ وہ نہیں جس کی وجہ سے انہیں بنایا گیا۔ خانہ جنگی اور الگ ریاستوں کے حامی رہنماؤں کی تاریخ سمجھنے کے اور بھی کئی ذریعے ہیں، تاہم یہ مجسمے تاریخ کا ماخذ ہیں اور یہ اس دور کی یادگاریں ہیں، اس لیے انہیں تباہ نہیں کرنا چاہیے۔
سفید فام بالادستی اور نسل پرستی کے نظریات میں بڑھتے ہوئے رجحان کے باوجود کئی سیاح فام امریکی سمجھتے ہیں کہ مجسموں کو ہٹانا مسئلے کا حل نہیں۔
अगर हम इन यादगारों को हटाने का कहेंगे तो वो मार्टिन लूथर किंग की यादगारें हटाना चाहेंगे, तो हम इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, उन्हें ऐसे ही रहने दें, हमें तो सिर्फ तशद्दुद पसंद नहीं।
बेशतर तारीख दान समझते हैं कि मुतनाज़ मुजस्मों को अजायब घरों या ऐसी जगहों पर रखा जाना चाहिए जहां ये अमरीकी आवाम को तारीख का सयाको सबाक फ्राहम करने में मददगार साबित हो सके, मगर वो इस सवाल का जवाब फ्राहम नहीं करते कि अमरीका में नस्ल प्रस्ती का इशू कब खत्म होगा।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। सिंध हाईकोर्ट ने सिंध के इंस्पेक्टर जनरल को उनके ओहदे पर बहाल रहने का हुक्म जारी किया है, जबकि सिंध हुकूमत उनकी जगह किसी और पुलिस अफसर की तैनाती की ख्वाहिशमंद है। कराची से मोहम्मद साकिब की एक रिपोर्ट।
सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध की खिदमत विफाक को वापस करने और सरदार अब्दुल मजीद दस्ती को नया आईजी तैनात करने का सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने करार दिया है कि हुकूमत आईजी को सिर्फ ठोस वजूहात की बिना पर ही हटा सकती है। वॉइस ऑफ अमरीका से गुफ्तगू करते हुए दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी ने फैसले को खुशाइन करार दिया और कहा कि इसके दूर रस नतज बरामद होंगे। अदालती फैसले की रोशनी में पुलिस में इसलाहत की जरूरत है। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया है कि सिंध गवर्नमेंट रूल्स 1986 में इंस्पेक्टर जनरल की मुद्दत मुलाजमत वाजे है, जिस पर अमल करना सूबाई हुकूमत के लिए लाजिम व मलजूम है। अगर हुकूमत समझती है कि आईजी खिलाफ जाब्ता तैनात हैं, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ही की रोशनी में हटाया जा सकता है। हुकूमत सिंध आईजी सिंध की खिदमत को विफाक को वापस करना चाहती थी, लेकिन आईनी दरखास्तों पर अदालती हुक्म इम्तना के बाइस ऐसा मुमकिन न हो सका। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
खैबर एजेंसी की तीराबादी में पाकिस्तानी फौज के एक फजाई हमले में एक ही खानदान के 6 अफराद हलाक हो गए। इस सिलसिले में मुतासरा खानदान ने अदालत में मुकदमा दायर किया था। जुलाई सन 2014 में होने वाले इस वाके पर पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसकी तफसील सुनते हैं शमीम शाहिद से।
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की अदालत आलिया ने कबायली इलाके खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान एक घर पर बमबारी से हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को एक महीने के अंदर दियत की रकम अदा करने का हुक्म दिया है। पिशावर हाईकोर्ट ने यह फैसला बुध को खैबर एजेंसी की वादी तीरा की कुकी खेल कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक फर्द खानवली कुकी खेल की दरख्वास्त पर सुनाया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया था कि 24 जुलाई 2014 को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की एक कार्रवाई के दौरान जंगी तैयारों ने उनके घर पर बमबारी की थी। बमबारी के नतीजे में दरख्वास्त गुजार खुद जख्मी हो गए थे, जबकि उनकी बीवी, 3 बेटे और 2 बेटों समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बाद में सिक्योरिटी हुक्काम को पता चला था कि बमबारी का निशाना बनने वाला गिराना बेगुनाह था। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की थी कि सिक्योरिटी फोर्सेज की इस कार्रवाई को कत्ल का वारदात करार दिया जाए और इसकी तहकीकात का हुक्म देकर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त की समाअत करने वाले पिशावर हाई कोर्ट की जस्टिस कैसर रशीद और जस्टिस नासिर महफूज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार के मौकफ से इस्तफाक करते हुए हुकूमत को एक महीने के अंदर अंदर मुतासर खानदान को दीद की रकम अदा करने का हुक्म दिया है। अदालत के फैसले के मुताबिक अगर हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद न किया तो मुतालिका हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत में दरख्वास्त गुजार की पैरवी करने वाले अमाद अंजुम एडवोकेट ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि कबायली इलाकों में फौजी कार्रवाइयों या दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों को किसी किस्म का मुआवजा नहीं दिया जाता और उनके बकौल इसी बुनियाद पर मुतासर खानदान के सरबराह ने अदालत से रुजू किया था।
वहाँ पर जितने भी एक्शन हुए हैं तो कम से कम उनको कंपनसेट तो अदालत हुकूमती सतह पर होना चाहिए। वो इस वजह से कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट या तो मिलिट्री ऑफिसर या जो मिलिट्री रिलेटेड पर्सन शहीद होते हैं तो उनके लिए खास तौर पर एक गवर्नमेंट پیکج دیتے ہیں.
خیبر ایجنسی کی وادی تیرا میں گزشتہ کئی برسوں سے شدت پسندوں کے خلاف فوجی کاروائیاں جاری ہیں جو فوجی حکام کے بقول اب آخری مراحل میں ہے. پاکستان کی قبائلی علاقوں میں جاری فوجی کاروائیوں میں عام شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات اس سے قبل بھی سامنے آتی رہی ہے، لیکن بمباری یا فوجی کاروائی سے متاثر ہونے والے کسی قبائلی کی جانب سے اپنے یا خاندان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کا یہ پہلا واقعہ ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جنگلی حیات کے تحفظ کے محکمے کو ایک ایسے مسئلے کا سامنا ہے جس سے مقامی آبادی کافی پریشان ہے، اور وہ ہے علاقے میں پائے جانے والے چیتوں کا تحفظ. مظفر آباد سے روشن مغل اس کی تفصیل بتائیں گے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جنگل کے قریب واقع گاؤں کے گھر میں شکار کے لیے گھس آنے والے چیتے کو لوگوں سے بچا کر 3 روز بعد بحفاظت واپس جنگل میں بھیج دیا گیا. واضح رہے کہ مادہ چیتا، جسے مقامی زبان میں سیم بھی کہتے ہیں، پیر کے روز شکار کی تلاش میں ضلع ہٹیاں بالا کے دور دراز گاؤں پٹکھیتر میں گھس آیا اور ایک گھر کے مویشی باڑے کا دروازہ کھلا پا کر اندر داخل ہو گیا اور دیسی مرغیوں کا شکار کیا. اطلاع ملنے پر گاؤں والوں نے چیتے کو مارنے کے لیے گھر کو گھیرے میں لے لیا، لیکن پاکستانی کشمیر کے محکمہ جنگلی حیات کے حکام موقع پر پہنچ گئے اور چیتے کو بچانے کی کوششیں شروع کر دی. پاکستانی کشمیر کے محکمہ جنگلی حیات کے ناظم نعیم دار نے وی او اے کو بتایا کہ چیتے کو بحفاظت گھر سے بازیاب کر کے قریبی جنگل میں پہنچانے کے لیے محکمہ جنگلی حیات صوبہ خیبر پختونخوا کے نتھیا گلی وائلڈ لائف پارک کے عملے سے معاونت حاصل کی گئی.
ایوبیا نیشنل پارک سے رابطہ کیا تو وہاں انہوں نے جو ہے وہاں سے جو ہے کمال مہربانی کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں 2 ملازمین بھیجے اور دندنگلیف نتھیا گلی نے بھی ملازم بھیجا، اور وہاں سے گن ڈاٹ گن جو اسے کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم نے جو ہے نا ایکشن کرتے ہوئے کمرے کے اندر اوپر سے سوراخ کرتے ہوئے چیتے کو جو ہے نا وہ ڈاٹ کیا، اور اپنے مال مویشی رات کو ان کو حفاظت سے بند کرنے چاہیے، انشور کرنا چاہیے کوئی سوراخ وغیرہ ایسا نہ ہو جائے ان کے لئے پڑے، وہ رات کو حفاظت دیکھ بھال کے بند کریں مال مویشی تاکہ وہ گھروں میں جب گھروں میں آ جاتا ہے تو پھر کوشش یہی کریں کہ اگر کسی کمرے میں یا گھر میں داخل ہے تو دروازے کو کھول کے دور ہٹ جائیں کسی دوسرے تاکہ وہ آسانی سے واپس چلا جائے اور ڈسٹربنس نہ ہو.
واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آئے روز چیتے جیسے کئی جنگلی جانوروں کے دیہاتوں میں گھس کر لوگوں اور مال مویشیوں کو نقصان پہنچانے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
امریکہ میں کانگریس کے لیڈروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ چیلنج قبول کر لیا ہے کہ ملک میں ان 8 لاکھ کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کی قانونی حیثیت کے بارے میں قانون منظور کیا جائے جو اس وقت امریکہ آئے تھے جب وہ بچے تھے. وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وہ صدارتی حکم نامہ واپس لیا تھا جس کے تحت ایسے نوجوانوں کو بے دخلی کے خوف سے آزاد کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی تھی. ٹرمپ نے کانگریس کو کوئی مستقل حل تلاش کرنے کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
ڈاکا یا ڈیفرڈ ایکشن فار چائلڈہڈ ارائیولز پروگرام کے تحت محفوظ رہنے والی عقیقو کو اب ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل محفوظ نہیں رہیں. وہ 10 سال کی عمر میں فلپینز سے امریکہ آئیں اور یہاں نرس کی تعلیم حاصل کی. وہ کہتی ہیں بے دخلی کا خوف ہمیشہ رہا، مگر خوف یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر کا کرایہ نہ دے سکیں یا کھانے کا سامان نہ خرید سکیں. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈاکہ ختم کرنے سے کانگریس کو اس ایگزیکٹو آرڈر کی جگہ، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ قانونی طور پر درست نہیں، کوئی پائیدار قانون لانے میں مدد ملے گی. ٹرمپ کہتے ہیں
I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly.
مجھے ان لوگوں سے محبت ہے اور اب توقع ہے کہ کانگریس ان کی مدد کر سکے گی اور مناسب طریقے سے کرے گی. کانگریس میں اس پر فوری رد عمل ظاہر کیا گیا. الینوائے کے ڈیموکریٹک سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں
We are now in a countdown toward deportation for 780,000 protected by DACA today.
اب ہم ایسے 7,80,000 لوگوں کی بے دخلی کے دن گننے لگے ہیں جو آج تک ڈاکہ کی وجہ سے محفوظ تھے۔ ہمیں اسی ماہ ستمبر میں ڈریمر ایکٹ نامی بل منظور کرنا ہوگا، جو اس ملک کا مستقل قانون ہوگا، جس میں کہا گیا ہے کہ ان نوجوانوں کے پاس موقع ہوگا کہ وہ امریکی مستقبل کا حصہ بن سکیں۔ سینیٹر لنڈسی گرام ساؤتھ کیرولائنا کے ریپبلکن ہیں، وہ کہتے ہیں
70% of Americans at least want to give these kids a second chance and a good life in our country. You should want them to stay.
امریکہ میں کم از کم 70% لوگ ان بچوں کو ایک دوسرا موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں اچھی زندگی گزار سکیں۔ آپ کو انہیں قیام کی اجازت دینی چاہیے، یہ اچھے بچے ہیں۔ نیو یارک کے ڈیموکریٹک سینیٹر چک شومر سمیت تمام ڈیموکریٹس اس بل پر فوری رائے شماری چاہتے ہیں، مگر باثر ریپبلکنز کہتے ہیں کہ وہ ڈریم ایکٹ پر صرف اس صورت میں غور کریں گے جب امریکہ کی سرحدی سیکیورٹی مضبوط بنائی جائے۔ ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن کہتے ہیں
And the larger problem is that we do not have control of our borders. We want to make sure that we fix this issue for these kids, for these young people.
وسیع تر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سرحدوں پر ہمارا کنٹرول نہیں۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان بچوں، ان نوجوانوں کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے اور اس مسئلے کی جڑ تک پہنچا جائے، تاکہ 10 برس بعد پھر ایسی ہی صورتحال کا سامنا نہ ہو۔ بعض ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ وہ سخت سیکیورٹی کے حق میں ہیں، مگر میکسیکو اور امریکہ کے درمیان سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے حق میں نہیں۔ صدر ٹرمپ ایک ٹویٹ میں کہہ چکے ہیں کہ اگر کانگریس کچھ کرنے میں ناکام رہی تو وہ اس مسئلے پر دوبارہ غور کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے تفتیش کنندگان نے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر عام شہریوں پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کمیشن نے جنیوا میں جنگ سے تباہ حال ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اپنی 14ویں رپورٹ جاری کی ہے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
مارچ اور جولائی کے درمیانی عرصے پر جاری کی جانے والی اس رپورٹ کا مسودہ جنگ میں مصروف کار فریقوں کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ان میں عام شہریوں کو زبردستی بے گھر کرنا، ان پر جان بوجھ کر حملے کرنا اور کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنا شامل ہے۔ انکوائری کمیشن کا کہنا ہے کہ روایتی ہتھیاروں کے استعمال سے شام کے عام شہریوں کو ہلاک کر دیا گیا اور یا پھر انہیں اپاہج اور معذور بنا دیا گیا۔ انکوائری کمیشن کے سربراہ سرجیو پنیرو کا کہنا ہے کہ شام کی سرکاری افواج نے گنجان آباد علاقوں میں کلسٹر بموں اور دیگر دھماکہ خیز مواد کا بلا تفریق استعمال کیا۔ پنیرو کا کہنا ہے
We have a duty as well to document the unambiguously illegal or criminal use.
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ شام میں ممنوع کیمیاوی ہتھیاروں کے صریحاً غیر قانونی یا مجرمانہ استعمال اور انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی کو تحریر میں لایا جائے۔ بہت سے مواقع پر سرکاری افواج نے اپوزیشن کے زیر قبضہ علاقوں میں، جن میں شیخون اور ادلیب کے علاقے شامل ہیں، عام شہریوں پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خان شیخون میں شام کے جنگی طیاروں نے اعصاب کو سن کر دینے والی سرین گیس پھینکی، جس سے 80 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ تفتیش کنندگان نے امریکی افواج پر بھی تنقید کی ہے کہ اس نے مبینہ دہشت گردوں پر حملہ کرتے وقت عام شہریوں اور شہری املاک کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات نہیں اٹھائے۔ پنیرو نے کہا کہ امریکہ کے پاس خاصا وقت اور وسائل تھے کہ وہ حملہ کرنے سے پہلے مزید احتیاطی اقدامات اٹھاتا۔ پنیرو نے کہا
The disrespect of international humanitarian law is not necessarily a war crime.
انسانیت سے متعلق بین الاقوامی قانون کا عدم احترام ضروری نہیں کہ جنگی جرم ہو۔ حملے سے قبل احتیاط نہ برتنا جنگی جرم نہیں ہے۔ پنیرو نے بتایا کہ امریکیوں نے ممنوع اسلحہ استعمال نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کلسٹر بموں سے بے دریغ اور بلا تفریق حملے کیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے دفتر خارجہ کی تنظیم نو کا اعادہ کیا ہے۔ بدھ کے روز اٹلانٹک کونسل کے ریسرچ انسٹیٹیوشن میں متعدد سابق سفرا اور کاروباری شخصیات کی سفارشات پر مبنی دفتر خارجہ کی اصلاحات سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی گئی۔ اس تقریب میں ایوان کی عمر خارجہ کمیٹی کے سربراہ ایڈ رائس بھی موجود تھے۔ سفارشات مرتب کرنے والے دونوں جماعتوں پر مشتمل ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر تیزی سے بدلتے چیلنجوں اور خطرات کے تناظر میں دفتر خارجہ کو ضروری اختیار حاصل ہوگا۔ اس بارے میں سنڈی سین کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل کیل۔
ایوان کی امور خارجہ کمیٹی کے سربراہ ایڈ رائس کا کہنا تھا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دفتر خارجہ اور ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں تجویز کردہ کٹوتیوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ ایڈ رائس کا کہنا تھا،
When the administration first announced its proposed cuts of over 30%, I expressed my concerns.
جب انتظامیہ نے پہلے پہل 30% کٹوتیوں کا اعلان کیا تھا تو میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ جس طرح کے خطرات کا ہم کو سامنا ہے، ہم انسداد دہشت گردی، قانون کے نفاذ اور ایسے دیگر پروگراموں کے بجٹ میں کٹوتی کی حمایت نہیں کریں گے۔ ایڈ رائس نے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سے مطالبہ کیا کہ وہ دفتر خارجہ اور امریکی سفارت خانوں میں موجود خالی اسامیوں کو جلد پر کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ دفتر خارجہ میں کام کرنے والے مرد و خواتین کو انتظامی پالیسیوں کے نفاذ کے لیے کمان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ قومی سلامتی سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں۔ دونوں جماعتوں پر مشتمل گروپ میں شامل سفیروں نے ایڈ رائس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رپورٹ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سینئر اور درمیانی سطح کے عملے کی اسامیوں کو فوری طور پر پر ہونا چاہیے، جس سے دفتر خارجہ مضبوط ہوگا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے سابق سفیر چیسٹر کراکر کا کہنا تھا،
We cannot afford a weakened State Department. We cannot afford an underfunded...
ہم ایک کمزور دفتر خارجہ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم ناکافی فنڈ والے دفتر خارجہ، کم تربیت یافتہ بابوؤں والے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اسے مضبوط کرنے، اسے بحال کرنے اور زیادہ اختیار والا بنانے کی ضرورت ہے۔ دفتر خارجہ کے ایک سابق فائنینشل افسر کا کہنا تھا کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد ڈپلومیٹک سیکیورٹی کا خرچ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ بریڈ ہگنز کا کہنا تھا،
We now spend more securing the State Department than we do running the State Department.
ہمیں اب دفتر خارجہ کو چلانے کے مقابلے میں اس کی حفاظت کے لیے زیادہ رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام ماہرین اس بات پر متفق تھے کہ ملک میں امریکیوں کے تحفظ اور دنیا بھر میں موجود امریکی افواج کو نقصان سے بچانے کے لیے سفارتکاری پہلے کی نسبت کہیں زیادہ اہم ہو چکی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لاہور میں پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ نے پاکستان میں ہونے والے ورلڈ 11 کے میچوں کے لوگوں کی نقاب کو شائع کی ہے۔ اس موقع پر بورڈ کے سربراہ نے ان عالمی مقابلوں کی مزید تفصیلات بھی بتائیں۔ لاہور سے قمر ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کرکٹ عہدیداروں کے ساتھ مل کر آزادی کپ کے لوگوں کی رونمائی صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقع قذافی اسٹیڈیم میں کی۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں، عالمی کھلاڑیوں کی پاکستان میں آمد کرکٹ کے میدان آباد کرنے کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نجم سیٹھی نے بتایا کہ ورلڈ 11 کو لانے کے لیے بورڈ نے بہت سخت محنت کی۔
ٹائم بہت تھوڑا تھا، اس میں بہت سی مشکلات تھیں۔ ایک طرف سے تو سیکیورٹی کے ایشوز تھے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، دوسرے پھر انٹرنیشنل سیکیورٹی ٹیمز نے آنا تھا، ان کو مطمئن کرنا تھا۔
چیئرمین پی سی بی سستے ٹکٹ نہ ملنے پر شائقین کی شکایتوں اور میڈیا کی کوریج پر کچھ خفا نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ورلڈ 11 کے درمیان پہلے میچ کے لیے ٹکٹس لینے والوں کی تعداد اور جوش بہت زیادہ ہے۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے ایک آدھ گھنٹہ انتظار کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔
میں نے تو کہا تھا 1000 روپے کا ٹکٹ ہونا چاہیے، اب وہ 500 کا رکھا، ظاہر ہے وہ تو رات رات لائک ہاٹ کیکس جانا ہی تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اسٹیڈیم کی کیپیسٹی خاص نہیں ہے، ایکچوئل سیٹنگ جو بنتی ہے 16-17,000، باقی جو ہے وہ یہ اسپیسز فار میڈیا، کچھ بلائنڈ اسپاٹس ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اب کریں کیا، وی آئیدر ہیو ٹو بلڈ اے نیو اسٹیڈیم جس کی کیپیسٹی 50,000 ہو، تو پھر بات بنتی ہے۔
نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ فی الحال انٹرنیشنل ٹیمیں صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں کھیلنا نہیں چاہتی۔ انٹرنیشنل سیکورٹی کمپنی کراچی میں سیکورٹی انتظامات چیک کرے گی، جس کے بعد پی ایس ایل کے 4 یا 5 میچز کراچی میں کرائیں گے۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بین الاقوامی سطح پر مذہبی آزادی سے متعلق حال ہی میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق چینی حکومت بدستور مذہب پر کنٹرول رکھتی ہے اور مذہبی عقائد پر کاربند لوگوں کی سرگرمیوں اور ان کی ذاتی آزادی کو محدود کرتی ہے۔ سن 2016 میں ایسی اطلاعات برابر ملتی رہیں کہ چینی حکومت نے رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ دونوں مذہبی گروپوں سے منسلک افراد کے ساتھ جسمانی بدسلوکی روا رکھی، انہیں حراست میں لیا، گرفتار کیا اور انہیں ایسی سرگرمیوں پر ایذا پہنچائی گئی، جیل میں ڈال دیا گیا یا پھر ہراساں کیا گیا جن کا تعلق ان کے مذہبی عقائد اور رسومات سے تھا۔ ان میں غیر رجسٹرڈ شدہ کلیساؤں کے ارکان بھی شامل تھے۔ ایک غیر رجسٹرڈ کلیسا کے پادری اور اس کی بیوی کو مبینہ طور پر زندہ دفن کر دیا گیا، جبکہ وہ اپنے گرجا گھر کو منہدم کیے جانے پر احتجاج کر رہے تھے۔ بیوی کا تو انتقال ہو گیا جبکہ پادری فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک کیتھولک پادری کی گمشدگی اور مسلم اقلیتوں اور دوسرے انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کی موت کی بھی اطلاع ملی ہے، جن کے بارے میں حکومت کا کہنا تھا کہ یہ خودکشی کا واقعہ تھا، جبکہ فالن گوانگ نے یہ اطلاع دی کہ اس کے درجنوں ارکان حراست میں مر گئے۔ چینی حکومت بدستور ویغور مسلمانوں کے مذہبی شاعر پر پابندیوں کا نفاذ کر رہی ہے۔ حکومت نے بیرونی ملکوں سے ویغور مسلمانوں کو زبردستی ملک واپس بھیجنے کو کہا ہے، جن میں سے بہت سو نے مذہبی جبر و استبداد کی بنیاد پر ان ملکوں میں سیاسی پناہ حاصل کر رکھی ہے۔ ذرائع ابلاغ اور این جی او کی اطلاعات کے مطابق تبت کے تین لوگوں نے، جن میں سے ایک بھکشو اور دو عام لوگ تھے، سن 2016 کے دوران خود سوزی کر لی، اور تبت کے تین راہباہوں نے حکومت کی پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے، جن میں مذہبی آزادی پر پابندیاں شامل ہیں، خودکشی کر لی۔ جولائی سن 2016 میں سی شوا صوبے کے عہدیداروں نے 2000 رہائش گاہوں کو مسمار کر دیا، اور لانگار سے، جو دنیا میں تبتی بدھوں کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، 2000 یا اس سے زیادہ بھکشوؤں اور راہباہوں کو نکال دیا۔ جی زیانگ صوبے میں حکام مسیحی عقیدے سے متعلق عمارتوں کو بدستور مسمار کرتے رہے۔ یہ کام سن 2014 میں شروع ہوا تھا۔ 2016 کے آخر تک 2000 سے زیادہ عمارتیں اور 600 سے زیادہ صلیبیں تباہ کی جا چکی تھیں۔ جی زیانگ کے بہت سے پادریوں اور کلیسا جانے والوں نے کھل کر اس مہم کی مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں کلیسا کے متعدد سربراہوں اور سرگرم کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا، ان پر مقدمات چلے یا انہیں محض سزائیں سنا دی گئیں۔ امریکہ چینی حکومت پر بدستور زور دیتا رہے گا کہ وہ مذہبی آزادی سے متعلق بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حقوق کا احترام کرے اور ان تمام لوگوں کو رہا کرے جنہیں ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے قید کیا گیا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ٹیکنالوجی کی صنعتوں میں کام کرنے والی خواتین کی ہمیشہ کمی رہتی ہے، تاہم امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک ایسا پروگرام شروع کیا گیا ہے جس سے ان سے ٹیکنالوجی کی صنعتوں میں کام کے لیے نئی صلاحیتوں کی تلاش میں مدد مل رہی ہے۔ اس بارے میں ہماری ٹیلی ویژن کے ساتھی سبا شاہ خان کی ایک رپورٹ۔
ریٹرن آف دبئی ہوں، تقریباً 32 سال گزار کر آئے ہیں، اور 32 سال میں ماشاء اللہ میں نے بہت کچھ کمایا اور بہت کچھ دیکھا ہے۔ کافی کنٹریز میں گھومتا ہوں اپنے بزنس کے معاملے میں، لیکن کچھ پچھلے ٹائم سے 3 سال سے 4 سال سے مین تاہم میں کرائسس میں آ گیا۔ میرے ساتھ چیٹنگ، فراڈ، مختلف واقعات ہوتے رہے، تو یہ سمجھے کہ بہت حالت ناساز تھی۔ روزگار کچھ نہیں تھا، نوکری کے لیے گیا نہیں ملی۔ اینڈ آف کہ اس کا خیال آیا، میری وائف شیف بھی ہیں اور ماشاء اللہ بہترین کوک ہیں، ورلڈ لیول کے کھانے بنا سکتی ہیں دنیا کے کسی بھی حصے کے،
اور بڑا اچھا ٹیسٹ پایا انہوں نے. تو ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ یہ اس ٹائپ کا کوئی ٹھیلا لگا کے دیکھو. تو یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس.
میں یہاں پر صرف اور صرف ایک ماں کی حیثیت سے آئی ہوں کیونکہ میرے بچے بہت جینیس ہیں. میں خود گریجویشن کیا ہوا ہے میں نے, اور میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں. میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ لاسز ہو گئے تھے کاروبار میں, جس کی وجہ سے میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دینے کے لیے یہاں کھڑی ہوئی ہوں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کمانا شوہر کا کام ہے, لیکن ساتھ دینا بیوی کا کام ہے. تو بس اسی وجہ سے میں یہاں کھڑی ہوں. میں یہاں وڑا پاؤ بناتی ہوں, سموسا چاٹ ہے, سموسا پلیٹ ہے. میرے کو یہاں کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے. میں یہاں 2 سال پہلے آئی تھی. اب یہ کہ ماشاء اللہ میرے ہی نام سے زیادہ تر یہ ٹھیا مشہور ہے, کنٹی برگر والی. گھر کے حالات, بچوں کو پڑھانا تھا, گھر کے اخراجات اتنے زیادہ تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے ہم اگر یہاں نوکر رکھتے یا دوسرے لوگ لگتے ان کو دینا پڑتا. تو اس سے بہتر ہم نے سوچا ہم کسی اور کو دیں گے, ہم دونوں میاں بیوی مل کے یہ کام کر لیں. میں کہیں نوکری کرنے جاتی ہوں, ہاں میرے کو سیفٹی نہیں ملتی, یہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو کے کام کر رہی ہوں, یہاں میں محفوظ ہوں ایک طرح سے. محنت ہم اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے جب رات کو گھر جاتے ہیں تو رات کو دوسرے دن کے لیے سامان تیار کرتے ہیں, سوتے ہیں تو رات کے 12-1 بج جاتا ہے ہم لوگوں کو. لیکن بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اس محنت میں ہمیں جو سکون ملتا ہے, ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, نہ ہم کسی کے قرض دار ہوتے ہیں. تھوڑے سے مسئلے مسائل یہاں پر ہوتے ہیں,
پاکستان کی باہمت اور محنت کش خواتین کو ہمارا سلام.
ویڈیو گیم کو محض تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے, لیکن نیو یارک میں ویڈیو گیم کی ایسی نمائش ہوئی جس میں تفریح کے ساتھ ساتھ سماجی مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا. چلتے ہیں نیو یارک اور جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو گیم کس طرح معاشرے کے سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے.
آپ نیپال میں ہیں, اچانک آپ کا گاؤں 7.8 شدت کے زلزلے کا شکار ہوتا ہے اور آپ کو زندہ بچ جانے والوں کو وہاں سے نکالنا ہے. یہ ہے آفٹر ڈیز, ایسی ویڈیو گیم جو نیپال میں آنے والے 2015 کے حقیقی زلزلے پر مبنی ہے جس سے تقریباً 9,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. منسوکٹو نے اس گیم کو نیو یارک کے گیمز فور چینج فیسٹیول میں نمائش کے لیے پیش کیا.
جب میں نے سنا کہ نیپال میں زلزلہ آیا ہے تو میرا عزم اور بھی مضبوط ہوا کہ میں زندہ بچ جانے والوں کی کہانی پر مبنی گیم بناؤں.
ویڈیو گیمز اب محض تفریح کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ معاشرتی مسئلوں کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی ہیں. مائی چائلڈ لیبنز بون میں کھلاڑی جنگ عظیم دوئم کے بعد ناٹسی فوجیوں کے ریپ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں.
ہم واقعی ایسے بچوں کے بارے میں آگاہی پھیلانا چاہتے تھے جو جنگ کے نتیجے میں پیدا ہوئے. یہ آج بھی بڑا مسئلہ ہے. مثلاً دنیا کے سب سے زیادہ نفرت زدہ ISIS یا بوکو حرام کے فوجیوں کے ظلم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے.
ڈیولپرز کے خیال میں ویڈیو گیمز ہمدردی جگانے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں.
یہ احساس اور بھی مضبوط ہوگا اگر ہم لوگوں کو یہ احساس دلا سکیں. اور جب آپ گیمز کھیلتے ہیں تو آپ کو اس کا حصہ بننا پڑتا ہے اور سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے آپ کو اس میں سمونا ہوتا ہے.
ترقی پذیر ملکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لوگ مسائل پر بات نہیں کرتے. لوگ شرم کے احساس کے باعث اپنی پریشانیاں دوسروں کو نہیں بتاتے.
المانا فسی یور اسٹوری ٹیلر نامی ایپ کے ذریعے ان رویوں کو بدلنا چاہتی ہیں تاکہ بھارتی خواتین گھریلو تشدد یا امتیازی سلوک جیسی کہانیاں شیئر کر سکیں. ان کی کہانیاں خاکوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جن کو لوگ دیکھ کر شاید کچھ سیکھ سکیں.
کسی بھی سماجی مسئلے کا حل اس کمیونٹی کے اندر سے ہی آنا چاہیے, اور اس کے لیے سب سے پہلے انہیں اس مسئلے پر بات کرنا ضروری ہے.
اور جہاں بات سے حل نہ نکلے وہاں گیم کھیلنے سے شاید مسئلے کا حل ممکن ہو. ٹرینا ٹرین کے ساتھ امان اظہر, اردو وی او اے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آڈیس ریگس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور شو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔